بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے, اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے, اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے, اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ زحاء کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ تاج پوچھیے امام زمانہ علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا اور ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی اسلحے سمیت اجتماعی قتل عام کے ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام نے دشمن کا سازشی منصوبہ نقش براب کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں زیر حراست پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ایران کی والی بال ٹیم قطر کی والی بال ٹیم کو شکست دے کر ہانگجو ایشیائی مقابلوں میں والی بال کے فائنل میں پہنچ گئی ہے، اور ہانگجو ایشیائی کھیلوں میں ایران کی خواتین کی چار رکنی کشتی رانی کی ٹیم نے روئنگ میں نائب چیمپئن شپ حاصل کر لی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی اسلحے سمیت اجتماعی قتل عام کے ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے امریکہ کے سی این این ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے تعلق سے مغرب اور غاصب صہیونی حکومت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ اس کی دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی اسلحے اور اجتماعی قتل عام کے دیگر ہتھیاروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے ایران میں معائنہ کاری کے لیے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے بعض انسپیکٹروں کا اجازت نامہ منسوخ کیے جانے کے بارے میں کہا کہ ایران میں آئی اے اے کے انسپیکٹروں کی معائنہ کاری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس چند انسپیکٹروں کو بدلا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے اس انٹرویو کے ایک اور حصے میں عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے سمجھوتوں کے بارے میں صہیونیوں کے جھوٹے پروپیگنڈوں کے بارے میں کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ خلیج فارس کے عرب ملکوں کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکی کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقدس ترین اسلامی مراکز ہیں، بنا بنی اس ملک کے ساتھ صہیونی حکومت کے تعلقات کی برقراری تل ابیب کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا اور اس سے مشرق وسطی کا جیو پولیٹیکل نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ جغرافیہ اچھی ہمسائیگی کے اصول اور تاریخ وہ جملہ عوامل ہیں جن کی بنیاد پر تعاون علاقے میں امن و سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی علاقائی پالیسی افہام و تفہیم اور باہمی تعاون پر استوار ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام نے دشمن کا سازشی منصوبہ نقش براب کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا کہ آج ایران کی مسلح افواج کی طاقت و توانائی نے دشمنوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی جرت اور فکر سلب کر لی ہے۔ انہوں نے قم کی مسجد جمکران میں مسلح افواج کی صبح کی پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایرانی عوام کے ایثار و فداکاری نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امام زمانہ کے راستے پر ہیں۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ وعدہ الہی ہے کہ امام زمانہ پر توکل اور آپ کی توجہات کے سائے میں راہ استقامت میں کسی بھی طاقت کا خوف نہیں ہو سکتا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تحریک امام زمانہ کے ظہور کی راہ میں انجام پانے والی تحریک ہے اور اس کا مقصد امام کے ظہور کے لیے حالات کو سازگار بنانا ہے۔ جنرل محمد باقری نے ایران کی مسلح افواج کی تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک کی سلامتی مثالی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں زیر حراست پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل میں سہولتوں سے متعلق عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وکیل کے اس مطالبے کو حق بجانب قرار دیا کہ عمران خان کو جیل میں بہتر کلاس فراہم کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی حق تلفی نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، جیل کے قوانین کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی کے ساتھ استفسار کیا کہ اسلام آباد کے سبھی انڈر ٹرائل قیدیوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے تو عمران خان کو بھی اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ انہوں نے حکم دیا کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے مزار شریف شہر میں بم کے دھماکے کی خبر ہے۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے گورنر ہاؤس کے ترجمان محمد آصف وزیری نے آج اعلان کیا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات شہر مزار شریف کے دوسرے سیکورٹی زون میں بلدیہ کی عمارت کے سامنے دستی بم کا دھماکہ ہوا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ محض آزادی افغانستان نامی ایک گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس دھماکے میں طالبان حکومت کا ایک سیکورٹی عہدیدار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ محاذ آزادی افغانستان نامی گروپ نے گزشتہ روز بھی اعلان کیا تھا کہ اس نے صوبہ اندراب کے دہت صلاح نامی ضلع کے تپا لقا کے نام سے مشہور علاقے میں طالبان کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا جس میں طالبان کے 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شامی فوج نے صوبہ لاذقیہ کے شمال میں حزب ترکستانی کے دہشت گرد عناصر کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے صوبہ لاذقیہ کے شمال میں حزب ترکستانی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شامی فوج نے اسی طرح صوبہ ہما کے مضافات میں واقع سہل الغاب کے علاقے المشادی میں دھماکہ خیز مواد کے حامل دہشت گردوں کے ایک ڈرون طیارے کو بھی مار گرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے صوبہ ہما کے مغرب میں واقع سہل الغاب میں الزقوم اور القرقور میں حزب ترکستانی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر راکٹوں سے بھی حملہ کیا۔ دوسری جانب جنگی ساز و سامان سے لیس ترکیہ کا ایک نیا فوجی قافلہ کفر لوسین گزرگاہ سے شام میں داخل ہوا ہے جو ادلب کے مغرب میں جثروش شغور علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ترکیہ کی جانب سے اس قسم کے اقدام کا مقصد ادلب کے جنوب میں شامی فوج کے مقابلے میں مورچوں کو تقویت پہنچانا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے میزائلوں اور آبدوزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی 3 روزہ بحری فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی بحریہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ فوجی مشقیں شمالی کوریا کے میزائل اور ایٹمی خطرات کے مقابلے میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی بحریہ کے فوجی اہلکاروں کے لیے دفاع اور سیول اور واشنگٹن کے مواقف کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کا ایک موقع ہے۔ ان فوجی مشقوں میں شریک بحری جہاز تباہ کن ایجس میزائل انٹرسیپٹر سسٹم سے لیس ہیں۔ یہ فوجی مشقیں ایسی حالت میں منعقد کی گئی ہیں کہ شمالی کوریا کی جانب سے کئی سال سے اس طرح کی فوجی مشقوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس نے ان مشقوں کو ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ ایران کی والی بال ٹیم قطر کی والی بال ٹیم کو شکست دے کر ہانگ جو ایشیائی مقابلوں میں والی بال کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ہانگ جو ایشیائی کھیلوں میں والی بال کا ایک سیمی فائنل میچ پیر کو کھیلا گیا جس میں ایران کی ٹیم کا قطر کی ٹیم سے مقابلہ ہوا۔ ایران کی والی بال ٹیم نے سیمی فائنل میں قطر کی والی بال ٹیم کو 3 سیٹوں میں شکست دی اور 25-20، 25-20 اور 25-22 سے کامیابی حاصل کی۔ دوسرا سیمی فائنل میچ چین اور جاپان کی والی بال ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے والی ٹیم کا فائنل میں ایران کی والی بال ٹیم سے مقابلہ ہوگا۔ ادھر ہانگجو ایشیائی کھیلوں میں ایران کی خواتین کی 4 رکنی کشتی رانی کی ٹیم نے روئنگ میں نائب چیمپئن شپ حاصل کر لی ہے۔ ہانگجو ایشیائی کھیلوں میں خواتین کا روئنگ کا فائنل مقابلہ آج صبح ایران، چین، انڈونیشیا، قزاقستان اور ویتنام کے درمیان منعقد ہوا۔ اس مقابلے میں ایران کی خواتین کی روئنگ کی 4 رکنی قومی ٹیم 6 منٹ اور 51.82 سیکنڈ میں مقررہ فاصلہ طے کر کے میزبان ٹیم کے بعد دوسرے نمبر پر رہی۔ چین کی خواتین کی قومی روئنگ ٹیم نے 6 منٹ اور 42.84 سیکنڈ میں مقررہ فاصلہ طے کر کے چیمپئن شپ جیت لی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب سماعت فرمائیے ہماری ایک سیاسی رپورٹ ہالینڈ میں قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے۔ ہالینڈ میں قرآن مجید کے ایک بار پھر بے حرمتی کیے جانے کے خلاف عرب اسلامی ملکوں من جملہ خلیج فارس تعاون کونسل، عرب پارلیمان اور دیگر عرب اور اسلامی تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے۔ ایک انتہا پسند گروہ کے سرغنہ ایڈوین واکن سوڈ نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک بار پھر بے حرمتی کرتے ہوئے ہیگ میں ترکیہ، پاکستان، انڈونیشیا اور ڈنمارک کے سفارت خانوں کے سامنے اس قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا۔ اس اشتعال انگیز اور جارحانہ اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے ہالینڈ میں مختلف ملکوں کے سفارت خانوں کے سامنے ایک انتہا پسند گروہ کی جانب سے قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ ایک دشمنانہ اور اشتعال انگیز اقدام ہے۔ البدیوی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اس قسم کے انتہا پسندانہ اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات عمل میں لائے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے واقعات کے آزادی بیان کے بہانے سے تکرار کی جاتی رہی ہے اور اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات پر کسی بھی قسم کے واضح رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ممالک کے جہاں مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے انہیں چاہیے کہ فوری طور پر عملی اقدامات کریں، اس لیے کہ ان ممالک پر اس سلسلے میں قانونی و اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الف کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون سی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا۔ زہِ مقدر فضا فرشتاش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتاش گونجتی ہیں۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ زہِ مقدر یہ کہنا آقا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکھے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 مہر 9 ربیع الاول اور 25 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ سن 328 ہجری قمری تک اپنے خاص نائبین کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس زمانے کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہوا۔ اس زمانے کے لیے آپ نے کسی خاص شخص کو اپنا نائب مقرر نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے فرمان کے مطابق اسلام شناس، متقی اور اپنے زمانے سے آگاہ فقہا آپ کے جانشین ہیں۔ متعدد روایات کے مطابق آپ اسلام کی عالمی حکومت کے لیے قیام کریں گے۔ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، اس وقت آپ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ پچیس ستمبر سن 1294 عیسوی کو برطانوی کیمیاداں اور فلسفی راجر بیکن کا 80 سال کے عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1214 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو عبرانی، یونانی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ راجر بیکن پہلے یورپی تھے جنہوں نے بارود بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور علم کیمیا پر کتابیں لکھیں۔ پچیس ستمبر سن 1914 عیسوی کو ہندوستان کے ایک اہم سیاستداں، کسان لیڈر اور سابق نائب وزیر اعظم چودھری دیوی لال ہریانہ کے سرسا ضلع کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ تاؤ کے نام سے بھی مشہور تھے۔ دیوی لال ان چند سیاستدانوں میں سے تھے جو ملک کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہندوستانی سیاست میں سرگرم رہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں ہی دیوی لال کو ریاستی اسمبلی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ چودھری دیوی لال ریاست ہریانہ کے 2 بار وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، 1977 سے 1979 تک اور 1987 سے 1989 تک۔ وہ 2 بار ملک کے نائب وزیر اعظم بھی رہے۔ ایک بار 2 دسمبر سن 1989 سے 1 اگست 1990 تک، جب وی پی سنگھ وزیر اعظم تھے، اور دوسری بار 10 نومبر 1990 سے 21 جون 1991 تک، جب چندر شیکھر وزیر اعظم تھے۔ 6 اپریل سن 2001 کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تین مہر سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے ایک صوفی منش شخص استاد الحاج مرزا عبد الکریم روشن تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1282 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ جوانی میں فلسفے اور علم عرفان کے جذبے اور شوق نے ان کو اسلامی علوم کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے جید اساتذہ سے ان علوم کو حاصل کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں روشن تہرانی کا شمار علم عرفان کے ممتاز اساتذہ میں ہونے لگا۔ الحاج مرزا روشن تہرانی نے تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں بھی تدریس کی خدمات انجام دی اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ پچیس ستمبر سن 1997 عیسوی کو سہونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی امور کے سربراہ خالد مشعل پر دہشت گردانہ حملہ کیا۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہونے والے اس حملے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود خالد مشعل معجزاتی طور پر بچ گئے۔ اس حملے میں ملوث دو اسرائیلی جاسوس گرفتار کر لیے گئے۔ اردن میں داخلے کے لیے موساد کے کارندوں نے کینیڈا کے پاسپورٹ استعمال کیے تھے، جس سے کینیڈا کے حکام سیخ پا ہو گئے۔ اس حملے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صہیونی حکومت دوسرے ممالک میں بھی سرکاری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ علاوہ ازیں اردن اور کینیڈا کی طرف سے شدید مذمت نے دنیا بھر میں صہیونی حکومت کو ذلت و شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ پچیس ستمبر سن 2003 عیسوی کو فلسطینی مصنف اور مفکر ایڈورڈ سعید کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1935 میں بیت المقدس شہر میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایڈورڈ سعید 17 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر ایڈورڈ سعید کی عالمی شہرت کا سبب ان کی طرف سے فلسطینی کاز اور عوام کی بے دریغ حمایت تھی۔ انہوں نے متعدد کتابوں اور مضامین کے ذریعے فلسطینی عوام کی صدائے مظلومیت دنیا والوں تک پہنچائی۔ وہ سن 1977 میں فلسطین کی قومی پارلیمنٹ کے رکن بنے، لیکن انہوں نے 1991 میں صہیونی حکومت کے ساتھ تنظیم آزادی فلسطین PLO کے مذاکرات پر احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1978 میں شائع ہونے والی ایڈورڈ سعید کی کتاب شرق شناسی بلا شبہ ان کی اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح مستشرقین مغربی استعمار پسندوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکے ہیں، تاکہ وہ اس طرح مشرقی قوموں کی دولت کو لوٹنے کا جواز پیش کر سکیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے فرزند رسول حضرت امام عصر علیہ السلام کی تاج پوشی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے۔
Thank you.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور
شائستہ درانی کا سلام قبول ہو۔
سامعین، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، جو منسوب ہے آغاز امامت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے۔ ہم اس مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ۔
میری جانب سے بھی مبارکباد پیش خدمت ہے۔
کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔ ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، جزیر خضرا میں ابھی یہ کام زندہ ہے، جزیر خضرا میں ابھی یہ کام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔ یزیدی کوششیں جس کو مٹانا چاہتی تھی، یزیدی کوششیں جس کو مٹانا چاہتی تھی، میرے حسین کا ابھی وہ نام زندہ ہے، میرے حسین کا ابھی وہ نام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔ وہ صبح جس میں سجی داستان کربلا، وہ صبح جس میں سجی داستان کربلا، اسی کے دم سے ہی اس دین کی شام زندہ ہے، اسی کے دم سے ہی اس دین کی شام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔
سامعین، عظیم اور مقدس ایام اللہ میں سے ایک ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ یہ مقدس اور مبارک دن حضرت ولی اللہ العظم امام مبین بقیت اللہ فی الارضین معود الانبیاء والمرسلین کی ولایت و امامت کے آغاز کا دن ہے۔ 8 ربیع الاول 260 کو 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن در حقیقت محرم اور سفر کی عزاداریوں کا اختتام ہے۔ تو 9 ربیع الاول امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہے۔ ظلم و ستم اور ناانصافی و عدم مساوات کے ماحول سے نجات کے منتظرین پر لازم ہے کہ اس روز کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں اور اس کی تعظیم کو اپنے لیے فخر و اعزاز سمجھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس روز سے ہجری تاریخ کے اندر اب عصر مہدویت کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا 9 ربیع الاول کو عید منانے کا حقیقی فلسفہ آغاز ولایت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔
اسی روز سے مولائے عصر و زمان کی ولایت و امامت کا آغاز ہوا ہے، اس لیے 9 ربیع الاول یوم اللہ کیوں نہ ہو، یہ دن ہماری خوشی کا دن کیوں نہ ہو۔
سامعین، 9 ربیع الاول کی تاریخ جہاں آغاز امامت مہدی موعود سے مناسبت رکھتی ہے، وہیں مورخین کا اتفاق ہے کہ اس دن جناب مختار نے حضرت محمد حنفیہ کی خدمت میں قاتلان امام علیہ السلام کے سروں کے ساتھ ایک خط بھی اس مضمون کے ساتھ لکھ کر بھیجا تھا کہ میں نے آپ کے مددگاروں اور ماننے والوں کی ایک فوج آپ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے موصل بھیجی تھی۔ اس فوج نے بڑی جوان مردی اور بہادری کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور بے شمار دشمنوں کو قتل کیا، جس سے مومنین کے دلوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور آپ کے ماننے والے نہایت خوش اور مسرور ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار ابراہیم ابن مالک اشتر نے ادا کیا، جو سب سے زیادہ تحسین و آفرین کے مستحق ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کے سامنے جب وہ تمام سر پیش کیے گئے تو دیکھتے ہی سجدہ شکر میں جھک گئے اور جناب مختار کے حق میں دعا کی، خداوندہ تو مختار کو جزائے خیر دے جس نے ہماری طرف سے واقع کربلا کا بدلہ قاتلان امام حسین سے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر سے سر اٹھا کر عرض کیا، پالنے والے تو ابراہیم ابن مالک اشتر کی ہر حال میں حفاظت اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہے اور انہیں ایسے امور کی توفیق عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہوں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کو دنیا و آخرت میں بخش دے۔
جناب حنفیہ نے ابن زیاد، عمر سعد، حسین بن نمیر اور شمر ذل جوشن وغیرہ کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ ان دنوں حضرت مکہ معظمہ میں ہی مقیم تھے۔ حضرت کی خدمت میں ان ملعونوں کے سر پہنچے اور آپ کی نگاہ ان سروں پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً سجدہ شکر میں اپنا سر رکھ دیا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، پالنے والے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ جس وقت ابن زیاد کا سر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ ناشتہ تناول فرما رہے تھے۔ ان سروں کو دیکھ کر آپ نے سجدہ شکر کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری وہ دعا قبول کر لی جو میں نے دربار کوفہ میں کی تھی، کہ جب میرے پدر بزرگوار کا سر دشت میں رکھا ہوا تھا اور اس وقت ابن زیاد ملعون ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے یہ دعا کی تھی، خداوندہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ مجھے ابن زیاد ملعون کا کٹا ہوا سر نہ دکھا دے۔ اس کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام نے داخل خانہ جا کر مقدرات عصمت و طہارت سے فرمایا کہ اب لباس ماتم تبدیل کر دو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، بالوں میں کنگھی کرو۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق اہل حرم نے آپ کی فرمائش پر عمل کیا، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 9 ربیع الاول کا دن اس لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ 9 ربیع الاول سن 260 ہجری کو حضرت حجت قائم آل محمد حضرت صاحب العصر والزمان نے امامت کا منصب پوری ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا۔
سمین، حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز دنیا کے مظلوموں کی امید ہے، وہ آئیں گے اور دنیا کو انصاف سے پر کر دیں گے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ نہ صرف امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے بلکہ شیعہ تاریخ کے ایک اہم دور کے آغاز کا بھی دن ہے۔ شیعہ اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور اس میں خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی دور میں زمین خدا کی حجت سے خالی نہ رہی ہے اور نہ ہوگی۔ فقہی اور روائی منابع میں موجود دستاویزات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خلیفہ کے لیے کافی پریشان تھے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اپنے چچا جعفر کذاب کو، جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، کو ہٹا کر اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ پڑھائی اور عوام کے سامنے ظاہر ہو کر آپ نے لوگوں کی پریشانیوں کو برطرف کر دیا۔
سامعین، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ معتصم عباسی نے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد امام عصر کا تعاقب بھی شروع کیا۔ کئی لوگ امام علیہ السلام کے گھر میں تعینات کیے اور انہیں ہدایت کی کہ فرزند عسکری کو ڈھونڈ نکالے۔ جاہلیت کی بے رحم طاقت امامت کی جڑیں اکھاڑنے کا منصوبہ بنا چکی تھی، لیکن خداوند عالم نے اپنا ذخیرہ محفوظ کر لیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فرزند امام مہدی میرے ہم نام ہیں اور آپ کی کنیت بھی میری کنیت ہے، اور صورت و سیرت میں دوسروں سے بہت زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے لمبی غیبت غیبت کبریٰ ہے، جس میں بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور تھوڑے سے لوگ باقی رہیں گے، اور اس کے بعد میرے یہ فرزند چمکتے ستارے کی مانند طلوع کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، جس طرح کہ یہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کے آغاز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی نویں تاریخ حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت کے آغاز کا دن ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان کا ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور کے منتظر رہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس انتظار کا صلہ کیا ہے اور انتظار کرنے والوں کے لیے ثمرات کیا ہیں؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظار کرنے والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا نام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے صحابیوں میں لکھا جائے۔
سمعین، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عمر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت 5 برس کی تھی۔ گو کہ شیعان آل محمد علیہ السلام کے لیے یہ موضوع کوئی تازہ موضوع نہ تھا، کیونکہ آپ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے قبل امام محمد تقی علیہ السلام 7 یا 8 سال کی عمر میں اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے تھے۔ اور ہاں، پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اور حضرت یحییٰ بن زکریہ 9 سال کی عمر میں مقام نبوت پر فائز ہوئے تھے، جو درحقیقت بندگان الہی کے لیے ایک آزمائش تھی۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث کے ضمن میں قرآن کریم سے استناد کر کے فرمایا ہے، دوسری جانب سے امامت کے لیے علم لدنی اور الہی دانش کی ضرورت ہے، چنانچہ یہ ارادہ الہی عمر کے کسی بھی مرحلے میں جب بھی اللہ ارادہ فرمائے ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اور البتہ انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کے درمیان ان نمونوں اور مثالوں کا ذکر شیعان اہل بیت علیہ السلام کو 5 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت قبول کرنے کے لیے مہیا کرنے کے لیے تھا۔ بہر صورت یہ بذات خود حضرت امام مہدی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حق میں ایک الہی معجزہ ہے، اور ہم شیعان آل محمد علیہ السلام اس عظیم واقعے کی مناسبت سے جشن مناتے ہیں، کیونکہ امام مہدی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف حی و حاضر امام ہیں اور ہمارے زمانے کے امام آپ ہی ہیں، اس لیے یہ جشن ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ البتہ شیعان آل محمد علیہ السلام تمام آئمہ علیہ السلام کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، اور اس لحاظ سے آئمہ معصومین علیہ السلام کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے اس دن کی تقریم اور اس روز کا جشن ہمارے لیے ایک دینی فریضہ ہے، اور اس روز حضرت امام مہدی اجلہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود شریف کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور صدقہ دیں، کیونکہ یہ خود در حقیقت اس امام کریم کی بیعت کے اعلان اور محبت کے اظہار کے مترادف ہے، کیونکہ آپ پردہ غیب میں ہیں۔
یہ ایک الہی وعدہ ہے جو ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس روشن و تابناک دور کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ زمانے کی رفتار، سورج کی گردش بشریت کو ہر لمحہ اس دن سے نزدیک تر کر رہی ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے ایمان سے متعلق قرآن مجید کی متعدد آیات، متواتر روایات اور مستحکم ترین اجماعات کو بہترین دلیل اور سند کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو مسلمان بھی قرآن کریم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اس ظہور پر مکمل یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اہل سنت کے چاروں مذاہب کے بزرگ علماء سے جب اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا اسی انداز میں جواب دیا جس کی تفصیل کتاب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان باب نمبر 13 پر ان کے فتووں کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ انہوں نے مسئلہ ظہور مہدی کو ثابت کرنے کے ساتھ آپ کی بعض خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔
سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر روایات سے صرف مسئلہ ظہور مہدی ہی حتمی اور قطعی نہیں ہے، بلکہ تواتر کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر آپ کی اقتداء کریں گے، اور آپ پوری دنیا کو فتح کر کے اس میں قرآنی احکام کو عام کریں گے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے علماء و محققین نے اپنے اشعار، قصائد یا اپنی کتابوں میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت امام مہدی اجل تعالیٰ فرجہ شریف حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے ہیں، جیسا کہ کتاب منتخب الاثر کی تیسری فصل کے پہلے باب میں امام کی ولادت، غیبت اور امامت سے متعلق اہل سنت کے 60 علماء کے واضح اعترافات نقل کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جو منصب مزاج انسان بھی ان اعترافات کو ملاحظہ کرے، اس کے لیے کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ آخر میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کے موجود ہونے کے بارے میں اور بھی عقلی و نقلی دلیلیں موجود ہیں، جن کو ہم اس مقام پر بیان نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ مختصری یہ کہ وہ تمام عقلی و نقلی دلیلیں جو امامت عامہ پر دلالت کرتی ہیں یا یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام معصوم کا وجود ہونا ضروری ہے، ہر امام کی معرفت واجب ہے، اور کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو وہ تمام اہل زمین کو نگل جائے گی۔ یہی سب دلیلیں حضرت صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود اور آپ کی امامت کی مستحکم دلیلیں ہیں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود کے اس بات اور پردے غیب میں آپ کے زندہ رہنے پر استدلال و برہان قائم کرنے کے لیے یہی دلیلیں بہترین سند ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میرے ہم نام ہیں اور آپ کی کنیت بھی میری کنیت ہے، اور صورت و سیرت میں دوسروں سے بہت زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے لمبی غیبت غیبت کبریٰ ہے، جس میں بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور تھوڑے سے لوگ باقی رہیں گے، اور اس کے بعد میرے یہ فرزند چمکتے ستارے کی مانند طلوع کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، جس طرح کہ یہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔
حضرت علی علیہ السلام جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے سب سے پہلے جانشین تھے، لوگوں کو اپنی اولاد میں سے ایک امام غائب کے وجود کی خبر دیتے ہیں کہ جو دنیا کو یوں عدل سے پر کر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے حسین، تمہارا نواں فرزند حق کے لیے قیام کرنے والا ہے، وہ وہی ہے کہ جو دین کو آشکار کرے گا اور عدل و انصاف کو وسعت بخشے گا۔ آپ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ہمارے قائم کے لیے طولانی غیبت ہے، جان لو کہ جو بھی اس زمانے میں اپنے دین پر ثابت قدم رہے اور اس کا دل امام کی غیبت کے طولانی ہونے کی بنا پر سخت نہ ہو، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اور میرے قریب ہوگا۔
اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں، ہر ولی نبی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعتیں تمام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، اور ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، اور خانہ سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے، اب آ بھی جائیے، بھی نیا اے میرے ماں اے میرے ماں آپ پر درود اور سلام اے میرے
سامعین. ابھی آپ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آغاز امامت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے تھے. اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو سب سے پہلے ہندوستان کے اخبار ہندوستان ایکسپریس. برج بھوشن کی بڑھ سکتی ہیں مشکلیں. دلی پولیس نے کورٹ میں کہا ڈبلیو ایف آئی کے سربراہ نے خاتون پہلوانوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا. جی ٹوینٹی کے کامیاب انعقاد سے دنیا بھر کی ہندوستان کے تئیں بڑی دلچسپی. مودی بی جے پی توجہ ہٹا کر الیکشن جیتتی ہے. راہل گاندھی اس بار آرمی ڈے پریڈ کا اہتمام لکھنؤ میں ہوگا. مسلم رکن پارلیمنٹ سے ایوان میں گالی گلوچ انتہائی شرمناک سلمان خورشید. سامعین اخبار مزید لکھتا ہے دانش علی نے لنچنگ کا خطرہ ظاہر کیا. بی ایس پی کے رکن پارلیمان نے بی جے پی ایم پی نشی کانت دوبے کے الزامات کو بکواس قرار دیا. اس خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ لوک سبھا میں بی جے پی ایم پی رمیش بھدوری کے تبصرے کے بعد سرخیوں میں آنے والے بی ایس پی رکن پارلیمنٹ دانش علی نے الزام لگایا ہے کہ ان کا بھی قتل کیا جا سکتا ہے. خبر رسائی ایجنسی اے این آئی کے مطابق دانش علی نے دعویٰ کیا کہ پہلے میری الفاظ سے پارلیمنٹ میں لنچنگ کرائی گئی اور اب آپ میری باہر لنچنگ کرانا چاہتے ہو. دانش علی نے کہا کہ رمیش بھدوری نے انہیں پارلیمنٹ میں دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں باہر دیکھ لیں گے. لوک سبھا کے ایک اور بی جے پی ایم پی نشی کانت دوبے نے الزام لگایا تھا کہ دانش علی نے پی ایم مودی کو گالی دی تھی. دانش علی نے اس الزام کو مسترد کر دیا. ذہن نشین رہے کہ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو لکھے گئے خط میں دوبے نے دانش علی پر کئی الزامات لگائے تھے. اس پر دانش علی نے کہا کہ وہ لوک سبھا اسپیکر سے اس الزام کی تحقیقات کرانے کی درخواست کرتے ہیں. دانش علی نے دوبے کے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا. دانش علی نے کہا کہ اگر انہوں نے وزیر اعظم کو گالی دی ہے تو اس کی ویڈیو سامنے آئے گی. دوسری جانب دوبے نے خط میں لکھا تھا کہ میں اس دن ایوان میں موجود تھا. دانش علی بار بار وزیر اعظم کے لیے قابل اعتراض الفاظ استعمال کر رہے تھے. اگر غریب کا بیٹا وزیر اعظم بنتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے قابل اعتراض الفاظ استعمال کریں گے؟ آپ اپنے نام کے ساتھ کور لگاتے ہیں. آپ راجا ہو گئے ہیں تو کیا کسی کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگے ہیں؟ سامعین اتر پردیش میں جنگل راج ہے اکھلیش. اس خبر کے ضمن میں اخبار لکھتا ہے سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت میں اتر پردیش میں جنگل راج ہے. اقتدار کو بچانے کے لیے بی جے پی کے دبنگ اور کنڈے انتشار پھیلا رہے ہیں. بی جے پی لیڈروں نے ریاست کا امن و امان برباد کر دیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر گھنشیام ترپاٹی کو سلطان پور میں بی جے پی لیڈر کے بھتیجے نے بے دردی سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا. ڈاکٹر گھنشیام ترپاٹی سلطان پور کے پی ایچ سی جے ہند پور میں تعینات تھے. اسی طرح کانپور میں بی جے پی لیڈر کی دھوکہ دہی سے کسان بابو سنگھ نے خودکشی کر لی. بی جے پی لیڈر نے دھوکہ دہی سے کسان کی زمین کا رجسٹریشن کروا لیا. کسان کے اہل خانہ بی جے پی لیڈر کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور سامعین اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. انتخابات عمران کے بغیر بھی ممکن، پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، نگراں وزیر اعظم، چیئرمین یا پارٹی کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہوں گے، کاکڑ بیان کی وضاحت کریں پی ٹی آئی، سعودیہ کے بعد سات مسلم ممالک امن معاہدہ کر سکتے ہیں، اسرائیلی وزیر خارجہ قومی اور فلسطینی مفادات دیکھ کر فیصلہ کریں گے پاکستان، ایران کی پالیسی میں ایٹم بم کی کوئی جگہ نہیں، ایرانی وزیر خارجہ۔ سامعین، اخبار جنگ کے ایک کالم کا عنوان ہے میاں صاحب کی نئی لڑائی کی تیاریاں۔ اس ضمن میں کالم نگار انصار عباسی لکھتے ہیں، 9 مئی کے پس منظر میں تحریک انصاف کو درپیش شدید مشکلات اور آئندہ انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات کے باوجود مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن اتنے آسان نہیں ہوں گے، کیونکہ گزشتہ سال عمران خان کی حکومت ختم کر کے پی ڈی ایم حکومت کا فوری الیکشن کی بجائے اسمبلی کی پوری مدت تک حکمرانی کرنے کے فیصلے نے نون لیگ کو خاص طور پر عوامی سطح پر تباہ کر دیا ہے۔ مارچ اپریل 2022 کو جس غیر مقبولیت کا سامنا تحریک انصاف کو تھا اس سے کہیں زیادہ آج نون لیگ غیر مقبول ہو چکی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تاریخی مہنگائی اور معیشت کی بدحالی ہے۔ ان حالات میں نون لیگ نے اپنی ساری امیدیں نواز شریف کی واپسی سے منسلک کی ہوئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک فعال ہو جائے گا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر تحریک انصاف کو عمران خان کی نااہلی اور جیل میں ہونے کے باوجود انتخابات کے لیے کھلا میدان دیا جاتا ہے تو بھی نون لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کو کھلا میدان نہ بھی ملے، نون لیگ کو پولیٹیکلی انجینئرز الیکشن میں کافی محنت درکار ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اعلان کے مطابق 21 اکتوبر کو واپس لوٹتے ہیں کہ نہیں۔ ویسے تو خیال کیا جا رہا ہے کہ اب وہ واپس آ ہی جائیں گے، لیکن نواز شریف کے حالیہ دو بیانوں نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ نواز شریف اپنی پارٹی کی مقبولیت کے حصول کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، نون لیگی چاہتے ہیں کہ عوام شہباز شریف حکومت کا دور بھول جائے اور بس نواز شریف کی 2013-17 حکومت کو یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی صدا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ہفتہ دفاع مقدس کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ہماری دوسری مجلس کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہیں پر ہم آپ سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ہفتہ مقدس دفاع کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 31 شہریور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر 1980 عیسوی کو عراق کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوری ایران پر جنگ مسلط کرنے کا آغاز کیا۔ اس عنوان سے ہر سال 22 ستمبر سے 28 ستمبر تک ایران میں ہفتہ مقدس دفاع منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ 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 سامعین، ہم اس وقت ایرانی عوام پر صدام کی باسی حکومت کے حملے کی برسی منا رہے ہیں. یہ ایام اس مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر آ رہے ہیں. جیسا کہ ایرانی قوم کا مقدس دفاع یزیدی ستمگر فوج کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور اس سے حاصل شدہ درس اور پیغامات سے الہام یافتہ ہے، ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ پروگراموں میں مقدس دفاع کے عاشورائی پہلو پہ نگاہ ڈالیں. اسلامی جمہوری ایران کے اہم تاریخ ساز اور نتیجہ خیز بلند زاویے میں سے 8 سالہ مقدس دفاع باسی عراقی حکومت کی جہریت کے مقابلے میں ایرانی عوام کی مزاحمت ہے. ایران کے سیاسی اور مزاحمتی ادب میں ان 8 سالوں کو مقدس دفاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جنگ اپنے اندر موجود تمام تر بدصورتیوں کے علاوہ اور انسانیت میں نفرت، غم و غصہ ابھارنے کے باوجود کبھی کبھی خوبصورت بن جاتی ہے. اگرچہ جنگ موت اور بربادی کی یاد دلاتی ہے، لیکن جب اس جنگ میں وطن، آئین اور عظیم انسانی اقدار کے دفاع کا پہلو آ جائے تو مقدس اور تعریف کے قابل بن جاتی ہے. صدام کی باسی حکومت کی جاہلیت کے مقابلے میں ایران کا 8 سالہ مقدس دفاع ایسی ہی جنگ ہے. وہ جوان مرد و خواتین جو اس راہ میں شہید ہوئے، مزاحمت اور ثابت قدمی کی داستان ہے اور ان کی یاد کبھی بھلائی نہیں جائے گی، کیونکہ انہوں نے بہترین اقدار کے دفاع کے لیے اپنی جان نچھاور کی. اس جہریت کا آغاز 22 ستمبر 1980 کو ہوا. جمہوری اسلامی ایران پہ صدام کی مسلط کردہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، اور صدام اور اس کے مشرقی اور مغربی دونوں بلاکس کے حامی ایران کی تقسیم اور ایران کے نئے جمہوری اسلامی نظام کو الٹنے کی اپنی کوئی خواہش پوری نہ کر سکے. یہ جنگ ایران کے لیے تمام میدانوں میں طاقت کے حصول اور اسلامی انقلاب کے اہداف کی ترقی اور افتخار کا باعث بنی. ایران کے لوگوں نے دسیوں ہزار شہداء، غازیوں، لاکھوں افراد، جوانوں، مرد و خواتین کے ایثار اور وطن نیز اسلامی اقدار کے دفاع کی یاد میں 22 ستمبر سے 28 ستمبر تک ان دنوں کو مقدس دفاع کے ہفتے کا نام دیا ہے. ایران کے عظیم اسلامی انقلاب سے پہلے اور بعد میں لوگوں نے اپنے نعروں اور عمل سے ثابت کیا کہ انقلاب عاشورہ کی تحریک کا حصہ ہے. مزاحمت، ایثار، ظلم سے مقابلہ، حق طلبی، حریت پسندی اور اسلامی انقلاب کی دیگر خصوصیات سب عاشورہ کے قیام اور کربلا کے واقعے کا پرتو ہیں. ایران کا اسلامی انقلاب سب سے بڑی ہم عصر تحریک کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے قیام کا روشن اور غیر قابل انکار نمونہ ہے. اس تحریک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اسلامی جمہوریہ کے بانی رہنما اور موجودہ رہبر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور دوسری اہم شخصیات نے بارہا امام حسین علیہ السلام کے نورانی راستے کی پیروی کی دعوت دی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، ایران کا اسلامی انقلاب عاشورہ اور عظیم خدائی انقلاب کی ایک جھلک ہے.
قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں. اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں. خود
دشمن کی فوج بھاگی وہ دیکھو سرحد ہوئی نمایاں جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزا
وہ کیسی ذلت سے ہے گریزا وہ کیسی ذلت سے ہے گریزا
وہ جن پہ سایہ تھا ہرمن کا وہ جن پہ سایہ تھا ہرمن کا کڑکتی ہے دھوپ
اسلامی انقلاب کے عظیم رہبر سید علی خامنئی بھی فرماتے ہیں، آپ دیکھیے اس آدھے دن کے حادثے نے ہماری تاریخ میں کتنی برکت ڈالی ہے اور آج تک زندہ اور اثر انداز ہے۔ یہ حادثہ صرف اس لیے نہیں کہ اسے پڑھیں، اس کا ذکر ہو، لوگوں کو اچھا لگے یا ان کے احساسات پر اثر انداز ہو، جی نہیں، یہ برکات اور متحرک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا ہماری تاریخ، جنگ اور انقلاب پہ اثر ہے۔ تشیع کی تاریخ بلکہ غیر شیعہ افراد کی جانب سے ظلم کے خلاف برپا کیے جانے والے انقلابوں پر بھی حادثہ کربلا روشن اور نمایاں طور پر اثر انداز ہوا ہے۔ شاید غیر اسلامی معاشروں میں بھی اس کا اثر رہا ہے۔ ہماری اپنی تاریخ میں، یعنی ان 1300-400 سالوں میں، اس آدھے دن کے حادثے نے بہت اثر دکھایا ہے۔ پھر یہ بات بھی دور اور عجیب نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی 8 سالہ جنگ کا امام حسین علیہ السلام کے 8-9 گھنٹے کے عاشورہ سے موازنہ کریں یا اسے زیادہ شاندار سمجھیں کہ واقعیت یہی ہے، میں نے تاریخ میں کوئی ایسا حادثہ نہیں دیکھا جس میں اس آدھے دن کی قربانی سے کسی چیز کا موازنہ کیا جا سکے۔ ہر چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، لیکن یہ سب دریا کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام حقیقت میں اسلامی تاریخ کی جملہ اصلاحی اور مقدس تحریکوں میں سے ہے جس نے فکری، سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں آنے والوں کے لیے بہت سے پیغامات اور نتائج چھوڑے ہیں۔ عاشورہ ہمیشہ ایک زندہ، متحرک اور حیات بخش موضوع رہا ہے، حالانکہ یہ واقعہ خاص وقت اور جگہ پہ رونما ہوا، لیکن اس سے حاصل ہونے والی تعلیمات کسی خاص وقت یا جگہ سے مخصوص نہیں ہیں۔ عدالت طلبی اور ظلم سے مقابلہ، ایثار، شجاعت، عزت، حریت پسندی، نیکیوں کی ترویج اور برائیوں سے دوری، واقع عاشورہ کی اہم جملہ تعلیمات ہیں۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے ساتھ ہی بہت سی آزادی طلب اور عدالت طلب تحریکیں اس کے زیر اثر رہیں۔ عصر حاضر میں ایران کا اسلامی انقلاب امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے زیر اثر امام خمینی کی رہنمائی میں منظم ہوا۔ موجودہ دور جس میں استکباری طاقتوں نے انسانوں کو اپنا اسیر بنا لیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات نہ صرف یہ کہ ان کے مقابلے کے لیے بہترین محرک اور حوصلہ افزا ہیں، بلکہ ان کے ظلم سے مقابلے کا طریقہ بھی بتاتی ہیں۔ مقابلے کی راہ میں پہلی چیز جس کی جانب توجہ ہونی چاہیے وہ بے خوفی ہے۔ بڑی طاقتوں کی عددی برتری اور فوجی ساز و سامان کی کثرت کسی بھی حالت میں خوف و ہراس پیدا ہونے کی وجہ نہ بنے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب دشمن کی کثیر تعداد اور ان کے اسلحے سے مغلوب نہیں ہوئے۔ وہ دشمن کو اپنے ارادے کی راہ میں حائل ہونے کے اعتبار سے بہت ناچیز سمجھتے تھے، اور دشمن کی طاقت سے نہ ڈرنے کا عمل قوموں کی بقا اور ثابت قدمی کی اہم وجہ ہے۔ ایرانی قوم کے لیے مقدس دفاع کا عرصہ امام حسین علیہ السلام کی ندائے حلم ناصر پہ لبیک کہنے کا خوبصورت منظر تھا۔ 8 سالہ جنگ کے جاں بکف جنگجو جو اپنے زمانے کے حسین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کے عاشورائے مکتب کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے اپنے نینوائے جوش و ولولے کی بدولت ظلم و جاہلیت کے مقابلے میں قیام کیا۔ میدان جنگ میں ان جابازوں کی مزاحمت اور کامیابی سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے خداوند عالم پر توکل اور اس کی مدد و نصرت پر اطمینان کی بدولت عراق کی باسی حکومت اور اس کے سینکڑوں حامیوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تمام تر دباؤ اور وحشیانہ قتل عام کے باوجود کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنی عزت، شرافت اور دین کا دفاع کیا۔
زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کربلا ایک نئی بابا پا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے کہہ رہا ہے کلام خدا مدا آتے ہیں رزق خالق سے وہ اپنے سو شام ملت کے ہر جماعت کو یہی ان کا ہے پیام شیطانی طاقتوں کے
ایرانی عوام اپنے ملک کی قسمت بنانے کی آزادی اور حق چاہتے تھے اور انہوں نے حق طلبی اور حریت پسندی کا یہ سبق عاشورہ کی تحریک سے سیکھا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ مسلح دشمن اور فوج کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی طرح تعداد اور اسلحے کی کمی کا شکار ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ایمان، مزاحمت اور اتحاد ان کے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ شہید چمران اس جذبے کا اس طرح خاکہ کھینچتے ہیں، میرے مولا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے رکاب میں کفر و ظلم کے خلاف جنگ کروں، اپنے تمام وجود کے ساتھ حاضر ہوں۔ نو محرم ہے، یزیدیوں کی ایک بڑی فوج اور سپاہیوں کے ساتھ حرکت میں ہے، قباتل آمنے سامنے کھڑے ہیں، دشمن بجلی کی مانند آگے بڑھ رہا ہے اور میں آپ کے ایک سپاہی کی طرح کربلا میں لڑنا چاہتا ہوں۔ عراق کی 9 بٹالین فوج میدان جنگ میں داخل ہو گئی تھی اور اس کی مدد کے لیے 12 مسلح بٹالین، توپ خانے اور 30 پیدل بریگیڈز موجود تھیں۔ یہ بات بہت وسوخ سے کہی جا سکتی ہے کہ اسلحے اور فوجی طاقت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں تھی۔ ایرانی فوج کے مقابلے میں عراق کی فوجی طاقت 1.8 اور بعض تخمینے کے مطابق 1.15 تھی، لیکن ایک چیز جس کی صدام پیشنگوئی نہیں کر سکا وہ لوگوں میں جاں بازی کا جذبہ اور حق طلبی تھی۔ یہ لوگ اسلام کی حفاظت اور لوگوں کے لیے امن و امان کے حصول کے لیے کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے اور مکتبِ سید و شہدا امام حسین علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ایک کمانڈو کے بقول کیپٹن خدا قلی نے 10 دن تک سوائے نماز کے اپنے فوجی بوٹ نہیں اتارے، جبکہ ان کے پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے، دل و جان سے دفاع کر رہے تھے۔ مقدس دفاع کے دوران اسلام کے مجاہد اس قرآنی آیت کا واضح مصداق تھے جس میں ارشاد ہوتا ہے، بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی ایران پر مسلط کردہ جنگ کو ایران کے انقلاب اور اسلامی نظام کے خلاف اہم ترین اقدامات کہا جا سکتا ہے، جو ایران میں اسلامی نظام کی پسپائی کے مقصد سے شروع ہوئی، لیکن یہ صرف خام خیالی سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ عاشورائی مکتب میں سیکھے گئے درس نے 8 سالہ مقدس دفاع کے میدان کو ان جنگجوؤں کے لیے اخلاق، فضائل اور خدائے اقدار کی جلوہ گاہ بنا دینے کے علاوہ انہیں عظیم اور انسان ساز تعلیمات سے آشنا کیا۔
تا
سامعین اسی کے ساتھ اس پروگرام کے وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.